الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. صوم المسافر کا باب زیر بحث. ابو سعید خدری کی روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرة مزت من شهر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يجب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوے میں نکلے، رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے. ہم میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے یہ خیال کر کے کہ جنگ درپیش ہے روزہ نہیں رکھا تھا. فَمِنَّا مَنْ صَام وَمِنَّا مَنْ افطر. اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يَيْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، یعنی ان دونوں ہی چیزوں کو صحابہ کی پوری جماعت یکساں درست سمجھتی تھی. چنانچہ روزہ رکھنے والے افطار کرنے والوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہے تھے، اور افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں کو کچھ غلط قرار نہیں دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کہ یہ ایک رخصت ہے، یعنی انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے جیسے یہاں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں اب کیا کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا روزہ افطار کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے جس کو قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اطلاق کے طریقے پہ بیان کر دیا ہے، یعنی مریض یا مسافر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جس کو وہ مشقت پیش آ جائے جو مریض یا مسافر کو اگر روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو پیش آئے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس اجازت کے تحت روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر بعد کے زمانوں میں، یعنی رمضان گزر جانے کے بعد، طبیعت سنبھل گئی یا سفر سے واپس آ گئے تو پھر روزے پورے کرنے ہوں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہو تو لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے دیں. تو اسی کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دے رکھی ہے اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں غزوہ درپیش ہوا، یعنی جنگ کے لیے یا اس طرح کے کسی مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے، تو اس وقت رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے. صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے باوجود روزہ رکھیں گے، تو کسی نے یہ نہیں کہا ان کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مشقت کا تحمل نہیں کر سکیں گے لہذا روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان پر بھی کسی نے نکیر نہیں کی. تمام رخصتوں کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے، یعنی اس میں فیصلہ باہر سے کسی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ وہ شخص ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رخصت کا اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنا اندازہ کر کے، اپنی قوت کا اندازہ کر کے، اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے، اپنے تحمل کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ نہیں اٹھانا. نماز کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ سفر پہ آپ نکلے ہیں تو یہ آپ کی کیفیت ہے یا آپ کی حالت ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں قصر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، تو اگر کوئی شخص رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے آسانی مانگ لی یا اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا یا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے بارے میں کم ہمتی دکھائی. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو روزہ ہی رکھنا ہے یا میں تو پوری نماز پڑھی رہا ہوں, تو اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے. یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں اور اس پہ فیصلہ کرنے کا حق اس شخص ہی کو حاصل ہے. وعن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فراز حامن و رجل کا ذللا علیہ. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا ازدحام ہے, ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی, اور کوئی شخص ہے جو غالباً گر گیا ہے تو سب کے سب اس پر سایہ کیے کھڑے ہیں. ظاہر دھوپ ہوگی, شدت کی گرمی ہوگی. فقال ما ھذا, تو آپ نے پوچھا کیا ہوا. قال صائم, تو انہوں نے کہا کہ روزے سے تھا, برداشت نہیں کر سکا اور اس طریقے سے بے ہوش ہو کر گر گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوں گے, ایک بھیڑ بھی ہو گئی ہوگی, اور لوگ سایہ کر کے اس کو دھوپ سے یا گرمی کی شدت سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے تھے. فقال, تو رسول اللہ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر, سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. یعنی اس میں گویا یہ بتا دیا کہ روزہ تو رکھ سکتے ہو تم سفر میں, لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں روزے کا تحمل تو نہیں کر سکتا لیکن میں روزہ ہی رکھوں گا, اور یہ بڑا کوئی نیکی کا کام ہے. عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کے مراسم ادا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کرے, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے, یہ نہیں چاہتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. چنانچہ جس طرح حرمتوں کے بارے میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ یہ صرف اضطرار ہے, مجبوری ہے, کسی شخص کی جان پر بنائی, کسی کو آخری درجے میں مجبور کر دیا گیا, تو وہ کسی حرمت کا ارتکاب کر سکتا ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے معاملے میں اصول اضطرار کا ہے, عبادات کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں یہ غیر معمولی مشقت ہے جس میں رخصت سے فائدہ اٹھانا اچھا سمجھا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا فیصلہ تو کوئی شخص خود ہی کرے گا, تاہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ سمجھ کر کہ میں سفر میں اگر روزہ چھوڑتا ہوں تو میں کسی نیکی سے محروم ہو جاؤں گا, یا یہ کوئی کم تر درجے کا عمل ہے جو میں کروں گا, یا میں عبادات کے معاملے میں رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ کوئی کم ہمتی ہے, تو ارشاد فرمایا کہ نہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رخصت دی ہے تو اپنی قوت, اپنی استطاعت کا اندازہ کرو اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ. اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ لیس من البر صوم فی السفر, یعنی یہ خیال کرنا کہ مجھے تو سفر میں روزہ ہی رکھنا چاہیے اور یہی بہتر ہے, تو فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. وعن انس قال کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فمن الصائم ومن المفطر, تو بالکل وہی تھا جیسے کہ صحابہ کا طریقہ رہا کہ بعض لوگوں نے اپنی استعداد یا اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے روزہ رکھ لیا, اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے. فنزلنا منزلا فی یوم حار, تو ہم ایک ایسی جگہ پر اترے کہ جہاں بڑی گرمی کا وقت تھا. فسکت الصوامون, تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو جاتے ہی ڈھہ گئے, اس لیے کہ روزہ, گرمی, سفر کی مشقت. وقام المفطرون, اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اٹھے, اور اٹھ کے انہوں نے کیا کیا. فضرب الابنیا و سکور رقاب, انہوں نے خیمے گاڑنا شروع کر دیے, اس لیے کہ ان کو تو کوئی ایسی مشقت لاحق نہیں تھی, اور انہوں نے سواریوں کو, ظاہر اونٹ اس زمانے میں یا جو کچھ بھی گدھے اونٹ ہوتے تھے, ان کو انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ نے فرمایا ذاہب المفطرون اليوم بالاجر، بھائی آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے. یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر سبھی روزے رکھ کے بیٹھ جاتے اور سبھی سفر میں ہوتے تو سب وہاں گرے پڑے ہوتے. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، لیکن یہاں آ کے ایک بڑی خدمت کر دی. یعنی یہ لوگ تو اس پوزیشن ہی میں نہیں رہے تھے کہ یہ کچھ کر سکے، یہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے خیمے بھی لگائے، جگہ بھی تیار کی، اور جانور جو بیچارے پیاسے آئے تھے ان کو پانی بھی پلایا. تو اس طرح انہوں نے خدمت کی. تو فرمایا کہ ذاہب المفطرون اليوم بالاجر، یعنی روزہ رکھنے کا اجر وہ تو ملتا ہی ہے، آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے. کیا بلیغ فکرہ ہے! اور یہ اللہ کا پیغمبر ہی اس طریقے سے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا سیکھو. وعن ابن عباس قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلے. فصام حتی بلغ عصفان، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس سفر میں عصفان کے مقام پر پہنچ گئے. ثم دعا بمائن فرفعہ الیہ یدہ لیراہ الناس، تو آپ نے عصفان کے مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، روزہ رکھا ہوا تھا، پانی منگوایا، اور اس کے بعد ذرا ہاتھ کو معمول سے زیادہ اٹھا کے کہ لوگ دیکھ لیں، لیراہ الناس، آپ نے روزہ افطار کر لیا. ثم دعا بمائن فرفعہ الیہ یدہ لیراہ الناس فافطر حتی قدم مکہ، اور اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا، یعنی افطاری کی حالت میں یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ آدمی خیال کرے گا کہ یہ شاید کوئی نفل روزہ تھا. فرمایا وذلک فی رمضان، اور یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. فکان ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قد سام رسول اللہ وافطرا، رسول اللہ نے روزہ بھی رکھا ہے افطار بھی کیا ہے. فمن شاہ سام و من شاہ افطرا، اور جو چاہے وہ سفر میں روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کر لے. اور اسی طرح اسی باب میں ایک اور اضافہ نقل ہوا ہے کہ انہ شرب بعد العصر، یعنی یہ آپ نے افطار بھی عصر کے بعد کیا جب تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ نکلے ہیں روزہ رکھ کے اور حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی. یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. آپ نے محسوس کیا اور یہ خیال کیا کہ کوئی گھنٹہ دو گھنٹے ابھی باقی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہو جائیں، یا جس طرح پیچھے ذکر ہوا بے ہوش ہو جائیں، یا اس کو برداشت نہ کر سکے. تو وہ خواہی نہ خواہی چاہیں گے تو یہی کہ حضور ساتھ موجود ہیں تو روزہ پورا کریں. تو آپ نے خود روزہ افطار کر لی. یعنی یہ گویا تعلیم دی اس بات کی کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور اس میں آدمی روزہ افطار کرے تو اس میں بس وہی قضا ہوگی. یعنی روزہ آپ پورا نہیں کر سکے، بعد میں ایک روزہ رکھا جائے گا، یا اگر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے گا. تاہم اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں. تو سفر میں، مرض میں، خواہ آپ ابتدا میں یہ فیصلہ کر لیں، بعد میں یہ صورت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں افطار کی اجازت دی ہے. یعنی نہ رکھیں اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھ لیا تھا لیکن مشقت برداشت نہیں ہو رہی تو افطار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب باتیں حضور نے اپنے عمل سے واضح فرما دی. وعن سلمة بن المحبق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له حمولا تأوی الى شبع فلیصم رمضان من حیث ادرکہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سواری ہے اس کو لے کے وقت پر پہنچ بھی جاتی ہے کہ وہاں جا کے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی رمضان آئے وہ روزہ ہی رکھ لے. ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی تمام حدود کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تحمل کر سکتا ہے تو محض یہ خیال کر کے کہ میں سفر میں ہوں، چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ سفر میں اجازت ہے تو مجھے ہر حال میں روزہ چھوڑنا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ سفر سفر میں فرق ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت اچھی سواری بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی آپ جہاں پہنچیں گے وہاں کھا لیں گے، سحری میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، افطار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو اس میں کیا ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو جہاں بھی رمضان آ جائے، سفر میں آ جائے، حضر میں آ جائے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے۔ تو یہ جو مختلف باتیں ہیں یہ سب اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، ان کی اصولی تعلیم وہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے اپنی استطاعت و استعداد کا اندازہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کبھی فائدہ اٹھائیں تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی کمتر درجہ اختیار کر لیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے اور گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کا صدقہ ہے، اور بندے کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص روزہ رکھنے یا نماز پوری پڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ خصوصی سوال و جواب کی نشست لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اصولی رہنمائی، دنیا کے ہر اجتماعی کام، ہر نظم، ہر آرگنائزیشن، ہر انسٹیٹیوشن میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انتظامی ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی فکر کے ہمدرد، محسن ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مال کے ذریعے بھی، اپنا وقت دے کر بھی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ قریب آتے ہیں کسی بھی فکر کے، وہ کبھی کبھار ناراض ہو جاتے ہیں آرگنائزیشن کے کسی فرد کے رویے سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کے انداز بیان سے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی مختلف اداروں کی بنیاد رکھی، پاکستان میں المورد بنایا، اس کے دنیا بھر میں مختلف چیپٹرز ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، آپ کسی ادارے سے براہ راست وابستہ نہیں ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے مختلف لوگ جاتے ہیں ان اداروں میں، تو کبھی کبھار کوئی شکایت بھی پیش آ جاتی ہے کسی انتظامی فرد سے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، اجتماعی زندگی میں خود آپ کے بڑا وقت گزرا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو شکایت پیدا ہو جائے تو وہ عام آدمی، آپ سے محبت رکھنے والے آدمی، وہ کیا کرے؟
یہ سوال بنیادی طور پر قیادت کے بارے میں ہے، یعنی وہ لوگ کے جو کسی نظم کو چلانے کے لیے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے عملی معاملات میں قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قیادت سیاسی بھی ہوتی ہے، نظم اجتماعی کے بعض امور سے متعلق بھی ہوتی ہے، جو تنظیمیں لوگ بناتے ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ قیادت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قیادت کے بارے میں جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ایک لفظ بھی کسی اور کے لیے کہنے کی گنجائش ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جسے دین کا تنہا ماخذ بنا دیا گیا ہے، وہ ہستی کے جس کے قول سے دین صادر ہوتا، جس کے فعل سے دین صادر ہوتا، جس کی تصویب چیزوں کو دین بنا دیتی ہے، اس درجے کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس مقام کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ اس حیثیت کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں سے، سب انسانوں میں سے، ان میں صالحین ہوں گے، اس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں لے کے پیدا ہوئے ہوں گے، ان سب کے اندر سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے۔ اللہ کا پیغام جب پہنچائیں گے آپ، تو لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، لوگ ساتھ آئیں گے، اور آپ کے پیش نظر کوئی مشن ہوگا تو دوسری حیثیت آپ سے آپ وجود میں آ جائے گی۔ یعنی آپ نے پیغام پہنچایا، لوگوں نے سنا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اسلوب، آپ کا بات کرنے کا انداز، سب چیزیں کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں گے تو قیادت پیدا ہو جائے گی، جس چیز کو آپ قیادت کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے نظم میں بھی پیدا ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے نظم میں بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا قرآن میں، اور یہ کہا ہے کہ وہ ہستی جس کو میں نے رسول کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، جو آخری پیغمبر ہے خدا کا، جس کو ماننا جہنم سے نکلنے کی بنیاد ہے، جس کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اعمال ہپت ہو جاتے ہیں، اس ہستی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لو کنت فظن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اے پیغمبر یہ جو صحابہ کرام کی جماعت پوری طرح تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ خدمت کر رہی ہے اور ایک مشن میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ حلیم طبع ہیں، آپ درشت خو نہیں ہیں، آپ کے اندر نرمی اور حلاوت ہے. اگر آپ ایسے ہوتے تو با وصف اس کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوتے.
اللہ، اچھا،
اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. اسی چیز کو ہمارے جلیل القدر شاعر نے بیان کیا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور ایک دوسرے اسلوب میں کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. تو یہ خوئے دل نوازی ہے جو قیادت کی ناگزیر صفت ہے. یعنی اگر کسی شخص میں یہ چیز نہیں ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ ہزار اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. لوگ آپ کے ساتھ جب چلتے ہیں تو وہ آپ کو کوئی تھانے دار سمجھ کے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، یہ صرف محبت کا رشتہ ہے جس میں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت غلط خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کا یہ نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر تنقید کرنے سے اور اس کو ہر وقت اس کی غلطی کا احساس دلانا اور اس کی عیب چینی کرنا اور اس کو یہ بتانا تم نے یہ بات کیسے کی وہ بات کیسے کی، اس سے اچھا نظم وجود میں آتا ہے. یعنی ان کے ہاں تنقید اور احتساب یہ گویا ایک شاخ کلید ہوتی ہے کسی نظم کو چلانے کے لیے، وہ اس نظم کو برباد کر بیٹھتے ہیں. یہ محبت کا رشتہ ہے. تو اس لیے خوئے دل نوازی پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اگر خوئے دل نوازی آپ پیدا نہیں کریں گے تو لوگ آپ کے ہزار اوصاف کو ایک طرف رکھیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے. جہاں رضاکارانہ تعلق ہوتا ہے لوگوں کا، دیکھیے ایک شخص ہے اس کی معاش آپ کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ممکن ہے کہ آپ کی کوئی بری بھلی بات بھی سن لے اور وہ آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے دل میں جو بھی کہے گا. لیکن جب آپ کسی ایسے کام میں رہنما بنے ہیں کہ جس میں لوگوں نے رضاکارانہ طور پر آپ کا ساتھ دینا ہے، سیاسی جماعتوں میں ظاہر ہے لوگ اسی طرح شریک ہوتے ہیں، کسی نظم میں اسی طرح اس کا حصہ بنتے ہیں، کوئی دینی کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی جذبے سے آتے ہیں، تو یہ لوگ کوئی آپ کے یہاں ملازمت کرنے نہیں آئے ہوتے. یہ محبت کے رشتے میں بند کر آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہ دو قدم چلتے ہیں آپ شکریہ ادا کریں، 10 قدم چلتے ہیں شکریہ ادا کریں. یعنی ان سے کوئی اس سے آگے کی توقعات بھی نہیں کرنی چاہیے. اور محبت کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہے تو کہیں عزت نفس کو کوئی زخ نہ پہنچے. آپ ملیں، الگ سے توجہ دلائیں، محبت کے رشتے سے آپ توجہ دلائیں گے تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر ایک درشت خوئی کا مزاج ہوتا ہے، یہ قیادت کے لیے خود قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بالکل ناموضوع ہے،
ٹھیک،
کسی حال میں بھی نہیں. تو اگر کہیں انتخاب کا موقع ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کے اندر نرم خوئی ہے، محبت ہے، بردباری ہے، یہ تنقید سن سکتا ہے. اس لیے کہ تنقید کرتے ہیں لوگ آپ کے اوپر، یہ اپنی بات سے اختلاف کے بعد بھی شائستہ مہذب رہتا ہے یا لوگوں کو کاٹ کے پھینکنے کا مزاج رکھتا ہے. تو اگر یہ چیز ہو تو ایسے لوگوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے. اور اگر لوگ بھی اپنے بارے میں یہ خیال کریں کہ ان کے اندر کسی وجہ سے اس طرح کی درست خوئی کی عادت بن گئی ہوئی ہے تو انہیں خود ودرا کر جانا چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کیونکہ یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. انسان آپ سے عزت کرانا چاہتا ہے، وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ آپ جب چاہے اس پہ چڑھ دوڑیں، جب چاہے اس کا احتساب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جب چاہیں اس کو عین مجلس میں رسوا کر دیں، جب چاہیں یہ کہیں کہ تم جاؤ، ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ. نہیں، محبت محبت اور محبت. تو محبت فاتح عالم. اس وجہ سے اس میدان میں تو اس طرح کے کسی آدمی کے لیے کھڑے ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں اس کے لیے.
ٹھیک، ہم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی کہ اگر آپ نے کسی کارواں کو لے کے چلنا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے اس کو ایک رفتار پہ بھی رکھنا ہے، سمتیں متعین رکھنی ہیں، کچھ قاعدے ضابطے کلیے ہیں، کچھ ڈسپلن ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے آدمی اپنی منصبی برتری، اپنے تحکم، اپنے جبر اور اپنے اصولوں کی بار بار جس کو آپ کہتے ہیں مسلط کرنے سے ڈسپلن قائم کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی کام آپ نرمی سے، دوستانہ محبت میں، مشورے کے انداز میں، خیرخواہی، وہ ایک متاع درد و سوز کے ساتھ اگر لوگوں کو بیان کریں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں یا لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو لانے کا بھی ایک رستہ ذریعہ موجود ہے ڈسپلن قائم کرنے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ڈسپلن نہیں ہوتا جس طرح کا آپ فوج میں قائم کر ڈالتے ہیں، یعنی لوگ قبول کرتے ہیں، آپ جائیے گھر میں ملیے، توجہ دلائیے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ کسی شخص کے ہاں اچھا رد عمل نہیں ہے، تو اس میں اگر گریز بھی کرنا ہو تو اس محبت سے گریز کیجئے کہ اس کو یہ کبھی محسوس نہ ہو۔ آپ لوگوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں، ذمہ داریوں سے بھی ہٹاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کسی حال میں مجروح نہ ہو۔ جو لوگ اپنی طبیعت پر یہ قابو نہیں پا سکتے ان کو اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عام کارکنوں کے طور پر کام کریں۔ قیادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ خوئے دل نوازی ہونی چاہیے، ہر حال میں یہی ہونی چاہیے۔
ٹھیک، ایک عملی عام صاحب صورت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ جس عہد کے آدمی ہیں اس زمانے میں تو شاید یہ صورت نہ ہوتی ہو، لیکن اب واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں، کئی کئی 100 لوگ گروپوں میں موجود ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو، چلتے پھرتے کوئی آدمی ایک رد عمل دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کے علم میں بھی چیزیں دنیا بھر سے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں آج کے عہد میں میڈیا پہ بھی چیزیں آتی ہیں، ایک کمیونیکیشن کی بھی فقدان ہے، کمی ہے، لوگ براہ راست علیحدہ رابطہ کریں اس سے بہتر، یعنی کچھ چیزیں بالکل سامنے بازار کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کمیونیکیشن میں بھی بہتری آنی چاہیے؟
اس میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی آپ بات کیسے کریں گے، آپ بات کیسے پہنچائیں گے، آپ کون سی بات ہے وہ سب کے سامنے کریں گے، کون سی بات ہے کہ جو، یعنی اس کمیونیکیشن کے ذریعے میں بھی اس کے مواقع موجود ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں، کہ آپ الگ سے کوئی میسج بھیج سکتے ہیں، کوئی بات اپنے دوست سے کر سکتے ہیں، تو اس میں بڑا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا کہ آپ کس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے میں نے اہل علم کو دیکھا ہے کہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، یعنی ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک غلاظت میں پاؤں ڈال دیا، یعنی وہ جھاڑ کی طرح آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ شائستگی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، سوال ہے تو اس کا جواب دیں، کسی نے کوئی اعتراض کیا اور اگر یہ معلوم ہو کہ بات کا ماحول نہیں رہا تو شائستہ گریز کر جائیں کچھ دیر کے لیے، آپ کو کچھ وقت ملے گا، اس کے بعد دوسرے کو بھی سوچنے کا موقع ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کمیونیکیشن میں دقت ہو تو درمیان میں کسی دوست کو ڈال لیں،
بڑی اچھی،
اسے توجہ دلائیں کہ بھائی تم ذرا میری بات پہنچا دو، یہ سب مراحل پیش آتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اسلوب اور انداز جو ہے وہ وصل کا ہونا چاہیے، فصل کا نہیں ہونا چاہیے، وہی بات ہمیشہ اپنے اصول کے طور پر سامنے رکھیں کہ من برائے وصل کردن آمدم، نہ برائے فصل کردن آمدم۔ ہم لوگوں کو ملانے اور جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ وہ کہا جاتا ہے نا ایک بڑے صوفی کے بارے میں کہ ان کو کسی نے کینچی کا تحفہ دیا، شاید دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کینچی نہیں، مجھے سوئی دینا چاہیے تھی تم۔ ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، یعنی جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں ان کو سینا ہے، نہ کہ کاٹ دینا ہے۔ تو انسان کو مکراز نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ دعوت میں، کسی نظم میں، کسی سیاسی جد و جہد میں وہی لوگ اعلیٰ درجہ پاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، محبت، شفقت۔ دیکھیے جو بڑے لیڈر، بڑے رہنما ہیں، لوگ ان کی ویسے ہی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی اوصاف ہے تو لوگ پہلے ہی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بعد اپنی زبان میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، آپ کے یہاں خوئے دل نوازی نہ ہو، تو پھر میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر انسانی فطرت کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے تبصرہ فرما دیا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، آپ درست خو ہوتے، آپ کے اندر اس طرح کی سختی ہوتی طبیعت میں، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہوتے
اگرچہ آپ پیغمبر تھے۔
اگرچہ آپ پیغمبر تھے، تو میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، بہت محبت کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے، لیکن بات کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس وقت بات کریں گے تو معلوم ہوا کہ آپ کے کپڑے اتار لیں گے، محاسبہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، دائیں سے بائیں سے حملہ آور ہو جائیں گے، ان کی فوری کوشش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد آپ کو اس جگہ پہنچا دیں کہ جہاں آپ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ بڑی خوبیوں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر اجتماعی نظم کے لیے موضوع نہیں رہتے۔ بہت اچھے دوستوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاں گویا لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیں، اس کے سوا ان کے خیال میں کوئی اصلاح کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ یعنی میں تو ڈھونڈتا رہا حدیث کے ذخیروں میں کہ مجھے براہ راست نقد مل جائے، کرتے ہی نہیں تھے،
سبحان اللہ،
کبھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس کا ایک اجمالی طریقہ، حکیمانہ طریقہ، توجہ دلانے کا انداز ہمیشہ یہی ہوتا تھا، کسی کو براہ راست نشانہ بنانا، ہدف بنانا، اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ قیادت کا طریقہ نہیں ہے، اس کو کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آخر میں میں چاہوں گا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے ایک دیرینہ جاننے والے تھے، معالج بھی رہے، ڈاکٹر فیاض صاحب، ان کا کرونا سے انتقال ہوا، کچھ ان کے بارے میں اچھے الفاظ اور دعاؤں کی درخواست۔
وہ بڑی بے مثال شخصیت، ہمارے تو ہومیوپیتھی کے معاملے میں برسوں معالج رہے، ان کی طبیعت میں آخری درجے کی بے نیازی تھی، وہ طبیب یا ڈاکٹر کم تھے، اس سے زیادہ ایک غیر معمولی شفیق بزرگ تھے، تو ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے بڑی عزت رہی ہے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس وبا کی زد میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے حسنات کو قبول کرے، اور ان کے اہل خاندان کو بھی صبر جمیل عطا کرے۔ اور دسیوں وہ لوگ تھے کہ جو ان سے، اگرچہ وہ ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھے، لیکن بڑی بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور یہ توفیق دے کہ وہ شاہ صاحب کے حسنات کو اپنی زندگی میں اختیار کرے۔
آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ پیر سے جمعہ غاندھی سینٹر کے تحت جاوید احمد غاندھی صاحب کے ساتھ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، 15 منٹ سوال جواب کا سلسلہ تھا۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔